was coming up. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ye city ki awaaz aa rahi hai. تمام انسانوں میں پچھلی تمام امتوں میں اللہ نے اس امت کو سب سے بہتر بنایا, خیر امت بنایا اور خیر کے اسباب اللہ نے عطا کر دیے. خیر امت بنایا, ساری امتوں میں سب سے بہتر بنایا. تو جو خیر کے اسباب ہو سکتے تھے وہ خیر کے سارے اسباب اللہ نے اس امت کو نوازے. چنانچہ خیر کا سب سے بڑا راستہ قرآن کریم, تو اللہ نے قرآن کریم اس امت کو عطا فرمایا. انبیاء میں سید کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اس امت کو عطا فرمایا. اسی طرح سال میں جو سب سے بہتر مہینہ ہو سکتا ہے وہ سب سے بہتر مہینہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. تو خیر کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اور خیر کے جو راستے ہو سکتے ہیں وہ خیر کے اسباب اور خیر کے راستے اللہ نے اس امت کو پورے طور پہ عطا کیے. اور خیر کا انجام دخول جنت ہے, خیر کا انجام دخول جنت ہے. تو اللہ نے جنت میں داخل ہونے والے اعمال اور اسباب بھی عطا کیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو معاف کرنا نہ چاہتا اور اس امت کی مغفرت کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو اللہ اس امت کو دو چیزیں نہ دیتا. اللہ اس امت کو بطور خاص دو چیزیں نہ دیتا. پہلی چیز کہ اللہ نے اس امت کو قرآن کریم عطا کیا ہے, اور دوسری چیز کہ اللہ نے اس امت کو رمضان عطا کیا ہے. تو رمضان اور قرآن کریم یہ دونوں اس امت کو دینا یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ اللہ نے اس امت کے ساتھ خیر کا, مغفرت کا اور دخول جنت کا ارادہ کیا ہے. اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن اور رمضان ان دونوں کو آپس میں ایک بہت اہم مناسبت ہے. خود رمضان کا مہینہ جب آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. پھر اسی کے ساتھ جب قرآن کریم کو نازل کرنا ہوا تو اللہ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کا انتخاب رمضان میں کیا. تو قرآن کا نزول قرآن کا نزول رمضان میں ہونا، جبرائیل کا آپ کے ساتھ دور کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے بہت اہم مناسبت ہے۔ اسی مناسبت کی ایک اور وجہ سمجھیے کہ کل میدان قیامت میں جو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، وہاں دو چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کی سفارش اللہ قبول کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ یہ قرآن یہ اللہ کے سامنے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، یہ روزہ اپنے رکھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ تو روزہ اور قرآن دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا اور اس کو سفارش ہونے کا مقام دینا، یہ خود اس بات کی علامت اور اس بات کی پہچان ہے کہ رمضان اور قرآن کے درمیان ایک خاص مناسبت ہے۔ اسی مناسبت کی ایک اور وجہ دیکھیں کہ جب انسان نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، تو روزہ رکھتے رکھتے، روزہ رکھنے سے انسان کا نفس گرم ہوتا ہے، انسان کا نفس تپتا ہے، انسان کے اندر تپش پیدا ہوتی ہے۔ اور رمضان کو رمضان بھی اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ رمضان، یہ رمضان سے بنا ہے جس کے معنی تپش، جس کے معنی حرارت اور جس کے معنی ہیٹنگ اور گرمی کے آتے ہیں۔ تو رمضان میں انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس سے نفس کے اندر ایک گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک ہیٹنگ پیدا ہوتی ہے، ایک اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے، ایک اس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کسی پیتل یا تانبے کے برتن کو جب صاف کرنا ہوتا ہے تو پہلے آگ پر رکھ کر اسے گرم کیا جاتا ہے، اسے تپایا جاتا ہے۔ جب آپ اسے تپاتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں آگ کے انگارے پر رکھ کر، تو اس میں جو کاٹ لگا ہوا ہے، اس میں جو زنگ لگا ہوا ہے، اس کے اندر جو دھبے لگے ہوئے ہیں، وہ اس کو تپانے سے، اس کو گرم کرنے سے، اس کو ہیٹنگ اور گرمی دینے کی بنیاد پر اب اس کے اوپر جو زنگ لگے ہوتے ہیں وہ زنگ چھٹنے لگتے ہیں۔ روزہ اس سے انسان کے نفس میں تپش پیدا ہوتی ہے، اس انسان کے نفس کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، اس گرمی کے ذریعے، اس تپش کے ذریعے انسان کے نفس نے، جو انسان کے قلب کے اوپر ایک دھبے لگا رکھے ہیں، گناہوں کے کاٹ اور زنگ لگے ہوئے ہیں، یہ تپش اور حرارت کی وجہ سے انسان کے نفس، انسان کے دل کی وہ سارے زنگ اور وہ سارے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب کسی برتن کو کہ زنگ کو ختم کیا جاتا ہے، تو ختم کرنے کے لیے پہلے اسے تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے۔ جب اس کا زنگ ختم ہوتا ہے تو پھر اس پر پالش چڑھائی جاتی ہے، اور پالش چڑھانے کے لیے اس پر ایک خاص قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے، وہ پاؤڈر اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے جس کو قلعی کہا جاتا ہے۔ تو جب قلائی ہوتی ہے تو اس سے اس برتن میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس برتن میں کھانا اگر بنایا جائے تو اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک روزہ رکھوا کر اس کے نفس کو تپایا، گرم کرایا، اس کے کاٹ، اس کے زنگ کو ختم کرایا۔ شام ہوتے ہوتے انسان کا نفس جب بہت گرم ہو گیا تو پھر اللہ کی طرف سے اسے شربت، اسے پانی، اسے میٹھا کھجور کھلایا گیا۔ پھر اس کے بعد رات میں تراویح پڑھوا کر، تراویح میں آپ جانتے ہیں کہ 20 رکعت ہے، 20 رکعت تراویح میں خاص طور پر اس بات کو سنت مؤکدہ بنا دیا گیا کہ تراویح میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں۔ تو تراویح میں پورے قرآن کا سنانا اور پورے قرآن کا سننا، یہ در حقیقت اس دل کے اوپر، اس نفس کے اوپر قلعی کرنا ہے، اس کے اوپر رنگ کو چڑھانا ہے، उसको रोशन करना है, जैसे बर्तन को पहले आपने तपाया था और तपाने के बाद जब उसके जंग खत्म हो गए तो आपने कलाई उस पर की है, पाउडर डाला है। इसी तरह एक ईमान वाला जब सुबह से शाम तक रोजा रखकर अपने नफ्स को तपाता है, उसके जंग को दूर करता है, उसके बाद फिर कुरान करीम की मुनासबत देखें कि रात में इंसान को कुरान सुनवाया गया ताकि कुरान जब बार बार सुनेगा और 20 रकत में खड़े होकर सुनेगा और मुजाहदे के साथ सुनेगा तो कुरान के अनवारात और कुरान की रोशनी और कुरान का नूर और कुरान की तजल्ली और कह सकते हैं कि रोशनी का पाउडर उसके दिलों तक जाएगा, इससे उसका दिल रोशन हो जाएगा, उसके दिल की कलाई हो जाएगी, उसके नफ्स की कलाई हो जाएगी। ये मुनासबत देखें रोजा और कुरान के दरमियान। तो अल्लाह ने दो नेमतें हमें और आपको अता फरमाई है, एक है रमजान और एक है कुरान। ये दोनों वो हैं, ये दोनों वो हैं जिनकी सिफारिश को अल्लाह, कुरान करीम की सिफारिश को अल्लाह कबूल करता है। मगर इसी के साथ इस बात को भी समझना चाहिए, और ये बड़े ही जहां ये फजीलत की बात है, जहां ये इस उम्मत के लिए बशारत की बात है, जहां ये हमारे और आपके लिए उम्मीद रहमत की बात है, वहीं हमारे लिए यहां पे खौफ और खशियत की बात भी है। और खौफ और खशियत ये है कि कल कयामत के मैदान में यही कुरान अर्श के पाए में लटक रहा होगा, यही कुरान अर्श के पाए में लटक रहा होगा और इन यही कुरान इंसानों के बारे में अल्लाह से शिकवा करेगा। परवरदिगार से ये कुरान इंसान के बारे में, ईमान के बारे में, मोमिन के बारे में शिकवा करेगा, शिकायत करेगा, फरियाद करेगा और ये कहेगा कि ए परवरदिगार, आपका ये बंदा कुरान करीम के हक को अदा करने वाला नहीं था, इस बुनियाद पर मैं इसके खिलाफ गवाही देता हूं। जो कुरान इंसान के लिए मगफिरत की सिफारिश करने वाला है, रहमत की सिफारिश करने वाला है, जन्नत की सिफारिश करने वाला है, लेकिन अगर कोई कुरान के हक को अदा नहीं करता, कुरान की अजमत, कुरान का अदब, कुरान का एहतराम नहीं करता, कुरान के हक को अदा नहीं करता, कुरान को पढ़कर उसने कुरान करीम को अगर भुला दिया है तो कुरान करीम को अगर भुला दिया है तो इस सूरत में वही कुरान उसके हक में खिलाफ गवाही देगा। तो कुरान एक तरफ हमारी मुआफकत में भी है और यही कुरान हमारे खिलाफ भी गवाही दे सकता है। क्यों बिगाड़ते हैं? इसी बुनियाद पर जिस तरह कुरान का हक कोई अदा ना करे और कुरान उसके खिलाफ गवाही देता है। कुरान का हक क्या है? अगर कोई हाफिज कुरान है तो उस कुरान को याद रखे। हाफिज कुरान होने के बाद कुरान करीम को याद रखना यह कुरान का हक है। इसी बिना पर अगर कोई शख्स कुरान का हाफिज बना और गफलत की बिना पर, सुस्ती की बिना पर, बेतवज्जुही की बिना पर, अगर कुरान को याद नहीं रखा बल्कि भुला दिया तो याद रखिए, ऐसे हाफिज की सजा कल कयामत के मैदान में, ऐसे हाफिज की सजा यह है कि वह अंधा बनाकर उठाया जाएगा। जो कुरान का एक एक हर्फ इंसान के हक में सिफारिश करता है, एक एक हर्फ इंसान को 70-70 नेकियां दिलवाता है, उसी कुरान का हक अगर कोई अदा ना करे, उसी कुरान का हक अगर कोई अदा ना करे तो वही कुरान उसके खिलाफ गवाह बन जाता है। इसी तरह रमजान का मुबारक महीना देखें, बड़ी अजीब बात है, एक तरफ रमजान का हर लम्हा अल्लाह ने उसे रहमत का, मगफिरत का बनाया है और परवरदिगार हर लम्हा अपने बंदे को रहमत देना चाहता है, और यही रमजान का रोजा खुदा की बारगाह में आएगा और यह कहेगा कि परवरदिगार, यह बंदा अगरचे अपने बहुत से गुनाहों की बिना पर جہنم کا مستحق ہو چکا ہے، مگر میرے اللہ میں روزہ ہوں، آپ کا یہ بندہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، آپ کی رضا کے لیے رہا، میں روزہ ہو کر اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، رب کریم اس روزے کی سفارش کو قبول فرما کر اس جہنمی کی مغفرت فرما دیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عجیب بات، روایت میں آتا ہے قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کہ فرشتے ایک جوان کو گھسیٹتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیر باندھتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ جوان چلاتا ہوگا، فریاد کرتا ہوگا، تڑپتا اور روتا ہوگا، آدم علیہ السلام اپنے سر کو اٹھا کر دیکھیں گے، اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے کہ یہ امت محمدیہ میں سے ہے، یہ آخری امت میں سے ہے، یہ امت محمدیہ میں سے ہے۔ اے بیٹا اس کو چالو کرو، امت محمدیہ میں سے ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پکاریں گے، یا احمدا یا احمدا یا احمدا، اے احمد اے احمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ، آپ مجھے دیکھیں سب چھوڑیں، بڑی تیزی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے، پوچھیں گے کیا بات ہے؟ حضرت آدم کہیں گے کہ آپ کی امت میں سے ایک جوان کو فرشتہ گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے، وہ جہنم کی طرف گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے، آپ جائیں اسے بچائیں، آپ جائیں اسے بچائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، دیکھیں گے وہ جوان زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، بیڑیوں میں لپٹا ہوا ہے، فرشتہ شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ فرشتہ جہنم کی طرف ڈھکیل رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے کہیں گے، اے فرشتہ اسے چھوڑو، یہ تو میری امت کا ہے، یہ میرا امتی ہے۔ فرشتہ کہیں گے ہم نہیں چھوڑنے والے۔ پیارے آقا فرمائیں گے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آج اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آج میرا اللہ مجھے غم زدہ نہ کرے گا، میرا اللہ آج مجھے شرمندہ نہ کرے گا، یہ تو غم کی بات ہے کہ میرے سامنے میرا امتی جہنم میں جائے۔ فرشتہ کہے گا ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں، لا یعصون ما امرهم اللہ، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، اور اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، لہذا میں تو انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتہ اتنا کرو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اللہ سے میں سفارش کروں گا، پروردگار نے میری سفارش قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرشتہ ٹھہر جا، فرشتہ کہے گا آج آپ کے بارے میں، آج اللہ آپ کی سفارش اس جوان کے بارے میں قبول نہیں کرے گا، آپ سفارش کریں گے اللہ سفارش قبول نہیں کرے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیران، فرشتہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تو کہا کہ میں اس کی سفارش، میں آپ کی سفارش کو قبول کروں گا، تو فرشتہ کہے گا یقیناً آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے سفارش قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، مگر رب کریم کے سامنے آپ سے پہلے ایک بہت بڑے عمل نے اس کے خلاف گواہی دی ہے، اللہ کے سامنے آپ سے پہلے ایک بہت بڑے عمل نے اس کے خلاف گواہی دی ہے، اور ایسے نے گواہی دی ہے جس کی گواہی کو اللہ رد نہیں کرتا، جس کی گواہی کو اللہ ٹھکرا نہیں دیتا۔ پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ وہ کون ہے جس نے اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور شہادت دی ہے؟ فرشتہ کہے گا یہ وہ بندہ ہے جس کے خلاف روزہ نے، جس کے خلاف رمضان نے، جس کے خلاف رمضان کے روزے نے اللہ کے سامنے شہادت دی ہے، اے اللہ آپ نے اس بندے کو رمضان کا مبارک مہینہ دیا، رمضان کا موقع دیا، روزے کی طاقت دی، روزے رکھنے کی قوت عطا فرمائے، مگر اس بندے نے رمضان کا روزے کا حق ادا نہیں کیا بلکہ روزے کے حق کو اس نے تلف کیا ہے۔ پروردگار فرمائیں گے، اے روزہ جب تو اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اب تیری گواہی قبول کر کے میں اس کے واسطے جہنم کو واجب کرتا ہوں۔ جب فرشتہ اس جہنمی کے بارے میں جب روزے کی یہ بات آپ سے کہے گا تو پروردگار فرمائیں گے، آپ سوچے ذرا جو پیارا نبی دنیا میں ہمارے اور آپ کے خاطر پتھر کھاتا رہا، بھوک برداشت کرتا رہا، خون کے قطرے بہاتا رہا اور آنسو کے قطرے گراتا رہا، جو پیارا نبی کل میدان محشر میں بھی خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو ڈال دے گا، اور جو پیارا نبی اللہ سے کہتا رہے گا اے میرے اللہ جب تک آپ میرے امت کو معاف نہیں کریں گے میں جنت میں جانے والا نہیں ہوں، اے اللہ میرے امت کے ایک بڑے حصے کو بلا حساب و کتاب معاف کر دے، جو پیارا نبی دنیا میں بھی آخرت میں بھی محشر میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے آنسو کے قطرے بہاتا رہا، وہ پیارا نبی اس موقع پر فرمائیں گے، پیارے نبی فرمائیں گے جب اس کے خلاف روزہ گواہی دے چکا ہے تو اب میں اس کے حق میں سفارش نہیں کروں گا۔ سوچے ذرا، رمضان جو انسان کے لیے ماہ غفران ہے، رمضان جو انسان کے لیے ماہ مغفرت ہے، اس ماہ مغفرت میں اگر رمضان کا کوئی حق ہم سے تلف ہو گیا، اگر رمضان میں کوئی بے ادبی ہو گئی، اگر رمضان کے اندر کوئی بڑا سے بڑا گناہ ہو گیا، اگر رمضان کے اندر سستی اور غفلت کی بنا پر کوئی گناہ ہو گیا اور پروردگار ناراض ہو گیا، تو یہی رمضان کہیں ہمارے حق میں وبال نہ بن جائے، جس رمضان کو اللہ نے وبال کے لیے نہیں بلکہ جس رمضان کو اللہ نے غفران اور مغفرت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، یہ بات بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین جو فرشتے نے دعا کی تھی، تین دعا کی تھی فرشتے نے اور آپ نے آمین کہی تھی، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا اس کے لیے ہلاکت، اس کے لیے جہنم ہے۔ سوچنے کی بات ہے، پیارے آقا جو پوری امت کے خاطر ہمارے اور آپ کے خاطر ہر دم شفقت ہی شفقت، ممتا ہی ممتا، امت کے حق میں پیار ہی پیار، آنسو کے قطرے ہمیشہ امت کے حق میں، آخر فرشتے نے جب بد دعا کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آمین کہہ دینے کے بعد فرشتے کی بد دعا تو بہت زیادہ یقینی ہو جاتی اگر آپ آمین نہ کہتے، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو مغفرت کرانے، اللہ کی رضا پانے، جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بہت سارے راستے دیے، صرف رمضان کا روزہ نہیں دیا ہے بلکہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں الگ الگ بہانے دے دیے۔ آپ دیکھیں، پروردگار نے رمضان کا مبارک مہینہ دے دیا، مبارک مہینہ دینے کے بعد اللہ نے نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا، نفل کو فرض کے برابر میں، فرض کو 70 فرض کے برابر میں، اللہ اکبر، نیکیوں کا ریٹ اللہ نے بڑھا دیا۔ پھر بندہ نیکی نہ کر پائے، سستی غفلت میں مبتلا نہ ہو سکے، گناہ کی طرف نہ جائے، دشمن کو اللہ نے قید میں ڈال دیا کہ تم آئندہ چل کر یہ بہانہ مت بنانا کہ اللہ رمضان کا مہینہ تو ملا مگر ہمارا دشمن شیطان ہمارے پیچھے لگا رہا۔ تو اللہ نے نیکیوں کے راستے کو آسان کیا ہے کہ شیطان جو دشمن تھا اس کو اللہ نے قید کرا دیا۔ پھر شوق اور جذبہ کو بڑھانے کے لیے اللہ نے نیکیوں کے ریٹ کو اللہ نے بڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ افطار کرو گے تو افطار کے ٹائم جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، نیکی کی توفیق مانگو گے افطار کے ٹائم پہ نیکی کی توفیق بھی دے دوں گا، ہمت و قوت مانگو گے، شوق و تمنا مانگو گے، صحت و عافیت مانگو گے، رضا اور جنت مانگو گے، رات کے کا تہجد مانگو گے، آہ و زاری اور آنکھوں کے آنسو مانگو گے، دل کی بے قراری مانگو گے، افطار کے ٹائم پہ جو مانگو گے میں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا، تو اللہ کی طرف سے افطار کے ٹائم پر خصوصی طور پر انسان کو انعام دیا گیا کہ جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر پروردگار نے کہا تمہاری نیکی میں اگر تھوڑی کمی رہ جائے گی ہم دوسرا انتظام کرتے ہیں، پانی میں چلنے والی مچھلیاں اور فضا میں اڑنے والے پرندے اور زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے اور جانور، ان تمام کو روزے دار کی طرف سے دعائے مغفرت میں اللہ نے لگا دیا۔ آپ کو کیا خبر، ہمیں آپ کو کیا معلوم، ہم اور آپ اس وقت روزے کی حالت میں ہے، اللہ کی دوسری مخلوق ہمارے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت میں لگی ہوئی ہے، کیوں میرا بندہ روزہ رکھے گا نیکی کرے گا لیکن اعلیٰ درجہ وہ نہیں پا پاتا ہے، تو اللہ نے انتظام کر دیا کہ دوسری مخلوق کو دعاؤں میں اللہ نے لگا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ پروردگار نے کہا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جس نے روزہ رکھا امید ثواب کے ساتھ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، من قام ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، من قام ليلة القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے نیکیوں کے راہ میں آگے بڑھنے کا پروردگار نے ہمیں اور آپ کو موقع عطا فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ پروردگار نے لیلۃ القدر عطا فرما دیا جو 83 سال کے برابر ہوتا ہے۔ عام طور پہ انسان 70 سال 75 سال 80 سال سے دنیا میں چلا جاتا ہے، ایک مرتبہ رمضان میں اگر کسی کو لیلۃ القدر کا موقع مل گیا تو گویا اس کے نام اعمال میں 83 سال کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے کہا کہ روزانہ ہر رمضان، ہر رمضان ہر رات میں کم سے کم، یہ کم سے کم فیگر ہے، کم سے کم 10 لاکھ انسانوں کو معاف کیا جائے گا، یہ کم سے کم ہے 10 لاکھ پورے رمضان۔ پھر اس کے بعد 29 کی رات آتی ہے تو ہر رمضان میں جتنے کی مغفرت ہو گئی اس کا ٹوٹل کر کے 29 کی رات کو مغفرت ہو گئی۔ پھر جو آخری رات آئی عید کی رات آئی اس کو لیلۃ الجائزہ بنا دیا، انعام کی رات، جتنا معاف کرنا چاہے اتنا معاف کر سکتا ہے۔ پھر عید کی صبح اللہ نے کہا جتنے لوگ جا رہے ہیں تمام کی ہم نے مغفرت کر دی۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ رمضان کی مناسبت سے اتنے راستے، اتنے بہانے مغفرت حاصل کرنے کے اللہ نے بنا دیے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا سکا تو وہ انسان اسی لائق ہے، اسی قابل ہے کہ جنت کے بجائے جہنم میں جائے۔ اس بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہی ہے۔ لہذا اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اپنے اللہ سے مغفرت کو مانگنا، پروردگار سے مغفرت کو مانگنا، جنت کو مانگنا، جہنم سے نجات چاہنا اور ہر دم اللہ سے امید رحمت لگا کے رہنا، یہی ہمارا سب سے بڑا عمل ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ شہادتین کثرت سے پڑھا کرو، استغفار کثرت سے کیا کرو، اللہ سے جنت مانگا کرو، جہنم سے پناہ چاہا کرو، یہ چار چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہے۔ لہذا اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہر دن کو ہم یہ سوچیں کہ آج انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، آج کی رات ہماری مغفرت ہو جائے گی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز سے مسافر بنا کر اپنے گھر میں بسرا کی اس مسجد، مدرسے کی اس مسجد میں بھیجا ہے، ان کو تو ہر دم ہر پل اللہ کی رحمت کو مانگتے رہنا، اپنے دل کے پیالے کو کھلا رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم آپ کے گھر میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، گھر کے باہر کوئی کھڑا ہو، گھر کے سڑکوں پہ کوئی چل رہا ہو، اسے کچھ نہ ملے تو وہ اتنا بڑا محروم نہیں ہے۔ گھر کے اندر آ جانے کے بعد، شاہی دربار میں آ جانے کے بعد اگر کوئی محروم رہ جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی محروم نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں خدا کے بارگاہ میں امید رحمت کے ساتھ رہنا ہے، دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے، اللہ سے بھیک مانگتے رہنا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ قیمتی لمحہ ہے، یہ قیمتی موقع ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھایا ہے۔ لہذا کوشش ہو کہ ہر دن ہمارے آنکھوں میں وہ آنسو کا قطرہ گرے، جس آنسو کے قطرے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت یہ آنسو کا قطرہ جو انسان کے چہرے پر گرتا ہے، گرتا تو چہرے پر ہے مگر وہ آنسو کا قطرہ انسان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ بس آخری بات میں سناؤں گا، وقت تو ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں ہوں گے، میدان محشر میں ہوں گے۔ اس میدان محشر میں جب جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، ایک طرف سورج کی تپش ہوگی، سورج کی گرمی ہوگی، سورج کی حرارت ہوگی، اس سورج کی تپش اور محشر کی ہولناکی سے ہر انسان پریشان ہوگا۔ جب جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو دوڑے ہوئے لوگ جو ہیں پیارے نبی کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے پیارے نبی، ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا، ابھی تو محشر کی دشواری اور محشر کی پریشانی میں ہم بےتاب و بے قرار ہیں، آپ دیکھیے نا فرشتے جہنم کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں چلے جائیں، فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں ہوں گے، جبرائیل تشریف لائے اور جبرائیل تشریف لا کر یہ کہیں گے پیارے آقا آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تو کہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے کو پورا کرے گا۔ اتنے میں فرشتہ آپ کے سامنے ایک چمڑے کا برتن پیش کرے گا، اس چمڑے کے برتن میں کچھ پانی ہوگا، فرشتہ کہے گا اس میں سے پانی ایک چلو کو لیجئے اور جہنم کی طرف پھینکیے۔ پیارے آقا اپنے چلو میں پانی لیں گے اور پانی لے کر جہنم کی طرف پھینکیں گے، جیسے ہی جہنم کی طرف پھینکنا ہوگا فرشتوں کے ہاتھ سے جہنم کی زنجیر چھوٹ جائے گی، کھل جائے گی اور جہنم بھاگتی ہوئی بہت تیز آگے کی طرف چلی جائے گی۔ پیارے آقا فرمائیں گے فرشتہ یہ کون سا پانی تھا جس پانی کے ایک چلو پانی سے ایسی خطرناک جہنم چھوٹ گئی اور بھاگ گئی؟ فرشتہ کہے گا یہ پانی نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ آپ کی امت، یہ آپ کی امت کے آنکھوں کے آنسو ہے، آپ کی امت کے آنکھوں کے آنسو ہے، آپ کی امت کے آنکھوں سے خوف کی بنا پر، خشیت کی بنا پر، ڈر کی بنا پر، آہوزاری کی بنا پر، محبت کی بنا پر آنسو کے جو قطرے گرے ہیں وہ آنسو کا قطرہ یہاں ضائع نہیں ہوتا، اسے جمع کیا جاتا ہے، وہی جمع کیا ہوا آنسو کا قطرہ ہے۔ اس قطرے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس قطرے کو اگر جہنم کی طرف پھینکا جائے تو جہنم چھوٹ کر دور چلی جائے۔ کوشش کریں اعتکاف میں رہنے والے کہ ہم خدا کے سامنے آنسو کے وہ قطرے اس دست میں وہ گرائیں کہ ہمارے آنسو کا قطرہ بھی وہاں جمع ہو جائے، وہ آنسو کا قطرہ بھی ہمیں جمع ہو جائے۔ اگر خدا کے گھر میں رہتے ہوئے، اعتکاف کی حالت میں رہتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے بھی اور تراویح پڑھتے ہوئے بھی اور صبح شام خدا کے گھر میں مہمان بن کر رہتے ہوئے بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو کے قطرے اگر نہیں گرتے ہیں، نہیں گرتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے زیادہ بدنصیبی اگر کسی کے آنکھ کو اگر لگی ہے تو ہمارے ہی آنکھ کو سب سے زیادہ بدنصیبی لگ گئی ہے۔ کیسے ماحول میں رہتے ہوئے بھی نہ آنکھیں ڈب ڈب آتی ہیں، نہ آنکھیں روتی ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے ہیں۔ کوشش کرنا ہے ہم میں سے ہر بندے خدا کو کہ رمضان کے اس مبارک لمحوں میں آنسو کے وہ قطرے گرانا ہے کہ وہی قطرے جہنم کی آگ کے بجھنے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کیا خبر کس بندے کے آنسو پر اللہ پورے علاقے کی مغفرت کر دے، کیا معلوم اللہ پورے خاندان کی مغفرت کر دے، کیا معلوم کس آنسو کا قطرہ آج آنسو کا قطرہ گرا ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر ہم سے بڑا گناہ ہو جائے، آج کا گرا ہوا آنسو کا قطرہ ہمیں تھام لے گا اور ہمیں مغفرت کرا دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے غفلتوں کو چھوڑیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، اللہ کے فضل و کرم کو دھیان میں رکھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آنسو کا وہ قطرہ اللہ عطا فرمائے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, دو آنسو کے قطرے ابھی زمین پہ نہیں گرتے, اس سے پہلے وہ آنسو خدا کے ہاں پہنچتا ہے اور مغفرت ہو جاتی ہے. اس میں ایک قطرہ اللہ کا گناہگار بندہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوا آنسو کا قطرہ گراتا ہے, اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہی آنکھیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.